الشيخة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور 14 اگست کی مناسبت کے ساتھ تمام شہداء پاکستان کے لیے، پاکستان کے سرحدوں کے محافظین، ہمارے سپاہی، ہمارے جاباز، قائد اعظم اور تمام رفقائے کار جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں کردار کو ادا کیا، ان تمام کے لیے، اور جو پاکستان ہجرت کرتے ہوئے لاکھوں لوگ شہید کیے گئے، ان تمام شہداء وطن کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى وَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی. تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے انسان کو حریت مزاج خلق فرمایا، اور ہدیۂ درود و سلام ان ابل احرار کے لیے کہ جنہوں نے انسان کو حریت کا طریقہ بتلایا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسعره مع ولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اما بعد، شکر خدا تبارک و تعالی کہ اس نے تزکیہ نفس کی، تہذیب روح کی منزلوں کو آسان کیا، اہل بیت کے دامن سے وابستگی عطا فرماتے. کسی مذہب کو، کسی مسلک کو خدا نے وہ نعمتیں عطا نہیں کی. ہر مذہب میں قابل احترام لوگ، ہر مسلک میں قابل عزت لوگ، لیکن کہاں ہیں ہر مسلک و مذہب میں سارے معصوم رہبر؟ ہمارا اول بھی معصوم، ہمارا آخر بھی معصوم، اور اتنے معصومین کے بعد بھی اگر عصمت سمجھ میں نہ آئے تو پھر سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کیجئے گا؟ جو تزکیہ نفس کی منزل پر کل آپ کی خدمت میں مسئلہ غفلت بیان ہو رہا تھا، غفلت کے علاج کو سمجھاتے سمجھاتے ہم نے کچھ غفلت کے اور مزید اچھے انداز سے کہیے، بہت زیادہ ڈیپ میں جا کر کہیے بیان کیا۔ غفلت کو دور کرنے سے پہلے غفلت کے عوامل پہ توجہ کر لیتے ہیں آج پھر آپ کی خدمت میں، چونکہ خاص عنوان پروردگار عالم نے اپنی کتاب مجید کے اندر غفلت کو الگ الگ انداز سے یاد کیا، کہیں خود لفظ غفلتن استعمال ہوا، کہیں استعمال ہوا لفظ غافل شکل جمع مذکر میں، کہیں استعمال ہوا احترام پاک دامن مومنات کے لیے غافلات۔ عجیب بات ہے، غافلین استعمال ہوا، غافلون استعمال ہوا، غفلتن استعمال ہوا، یغفلون استعمال ہوا، لیکن غافلات استعمال ہوا المحسنات، ان کے لیے جو پاک دامن بیبیاں ہیں۔ تو غفلت کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں، کبھی غفلت کے علاوہ اور الفاظ عربی ادب سے خدا نے غفلت کے معنی کو مراد لیا ہے۔ ہم عام طور پر صرف لفظ غفلت تلاش کر رہے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، اور بھی الفاظ ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ آئیے پہلے آغاز کرتے ہیں سورہ مبارکہ المنافقون سے۔ آیت کا نشان بڑا خوبصورت ہے، 9 نمبر بھی حسین ہے اور سننے والے بھی حسین کے چاہنے والے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، یا ایھا الذین آمنوا۔ عجیب بات ہے، منافقین کے سورے میں خدا مومنین سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو غفلت کا نتیجہ ہے اسے کہتے ہیں خسران، نقصان، نقصان ہو گیا، بڑا نقصان۔ کیوں؟ غفلت میں رہ گئے۔ کیا مطلب؟ رات کو سوتے رہ گئے، صبح کی نماز کے وقت آنکھ نہیں کھلی، تو غفلت کی نیند نے کیا کیا؟ نقصان۔ البتہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ صاحبان علم و ادب اور نماز سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، خدا آپ کو سلامت رکھے اور ایسے ہی رکھے جیسے خدا اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہتا ہے، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، اولا تو یاد رکھیں کہ پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے سوئے ہوئے انسان پر سے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سو جائیے، کل کی بات دوبارہ آ گئی۔ تین افراد پر سے قلم اٹھایا گیا ہے، ایک بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو، لیکن اس بچے کی ساری عبادات کا اکاؤنٹ اس کے والدین کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب اگر والدین کو اپنے اکاؤنٹ میں اپنی نمازوں کے علاوہ اپنے معصوم بچوں کی نمازیں چاہیے، تربیت کریں۔ تو بچے پر سے قلم اٹھا ہوا ہے، کوئی اعمال بچے کے لکھے نہیں جاتے، اللہ اکبر۔ دوسرا مجنون، اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو۔ مجنون کا مطلب جن والا نہیں ہے، وہ مجنون اسے دن اور رات کی تمیز ختم ہو جائے، مجنون، اس پر سے اعمال لکھے نہیں جاتے۔ اب نماز پڑھے نہ پڑھے پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ تیسرا شخص کون؟ تیسرا وہ ہے جو ہے نائم، سونے والا۔ تو رات کو اگر سوئے، آج کل محرم ایام الاضحیٰ ہے، لیٹ سونے کے مل رہا ہے، اگر کر سکتے ہو تو اتنا جاگ لیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے سوئیں، اور اگر یہ مشکل ہے تو سو جائیے، اپنے آپ سے اپنے نفس سے کہہ کے سوئیے، بھئی میں اپنے نفس سے کہہ کے سوتا ہوں، کہ اپنا نام لے کر وہی لفظ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں۔ عجیب نفس ہے، کبھی سلاتا ہے تو کبھی جگاتا ہے، کبھی مجھ سے کہتا ہے کہ سو جاؤ ابھی نماز میں بہت وقت ہے، اور اگر ڈانٹ کے کہوں اسے سنو محمد علی نقوی اذان فجر کے وقت اٹھانا تو میں قسم مولا عباس کی حرمت کی، ابھی اٹھائے گا؟ تو عجیب ہے، اندر سلاتا بھی ہے اٹھاتا بھی ہے، مرضی آپ کی ہے، اس کو سلانے والا بنا دیں یا اٹھانے والا بنا دیں. لیکن اگر کبھی آنکھ نہ کھلے، اور ہو سکتا ہے کبھی آنکھ نہ کھلے، تو جیسے ہی آنکھ کھلے، عام طور پر ہماری عادت ہے کہ لیٹ ہو گئی نماز تو لیٹ ہو گئی، اب ظہر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے. یہ بھی نفس کا دھوکہ ہے، حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر تک کی زندگی کی ضمانت ہے. اگر زندہ رہے تو کیا صحت مند بھی رہو گے؟ ہو سکتا ہے ابھی پڑھتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے، اور وقت ظہر پڑھو گے تو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی. نہ صحت کی گارنٹی ہے، نہ حیات کی ضمانت ہے، نہ عافیت کا یقین ہے، تو پھر کس بات نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ اگر کبھی لیٹ ہو جائیں تو جیسے ہی اٹھیں، سارے کام بعد میں، سارے کام بعد میں، اولاً نماز صبح کی قضا پڑھ لیجئے. اور بعض علماء کہتے ہیں، میں فتویٰ بیان نہیں کر رہا، بعض علماء عرفان کہتے ہیں معرفت کی بات سمجھاتے ہوئے، کہ اگر اس وقت میں نیت صرف کرو قربتاً اللہ کی، نہ کہو کہ قضا ہو گئی، تم نے قضا کی نہیں ہے، تم نے قضا کی نہیں ہے، آنکھ ابھی کھلی ہے. تو اگر ادا نہیں رہی، قضا تم نے کی نہیں، تو قربت تو ہے. قربت کی نیت سے اگر نماز فجر کی پڑھ لو لیٹ اٹھنے پر، بغیر اپنی طرف سے لیٹ کیے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ ادا کا ثواب تو نہیں ملے گا، مگر قضا کا گناہ بھی نہیں ملے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بات سے بات نکلتی چلی آئی، اور کہاں پہنچ گئے؟ بات ہو رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے صاحبان ایمان، تمہیں غافل نہ کر دے. اللہ یلہی، یہ صیغہ استعمال ہوا شکل ماضی میں بھی، سورۃ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے. عجیب کیفیت ہے، اگر خیر کی بات ہو تو کوثر کہا جائے، شر کی بات تکاثر کہا جائے. کثرت وہاں بھی ہے، کثرت یہاں بھی ہے، وہاں آل محمد کے نام سے ہے یا مال دنیا کے نام سے. تو پروردگار نے سیغے بدل دیے، وہاں کوثر کہا یا تکاثر کہا. انا آتینا کل کوثر الہاکم التکاثر. جو مصطفیٰ کو ملے کوثر ہو جائے، جو تمہیں غافل کرے تکاثر ہو جائے. جب کبھی تکاثر کی غفلت سے بچنا ہو، کوثر سے توسل کر لیا کرو. اللہ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا کے دیکھ لیں. جس کی تفسیر کا وقت نہیں ہے، لفظ غفلت سے واپس آتے ہیں، اللہ اور اب لا تلہکم، تلہی تمہیں غافل نہ کر دے. کون؟ تمہارے مال اور اولاد. یہ مال اور اولاد غافل کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو لیے چلتا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں. اور امام کی خدمت مقدس میں ایک شخص پہنچا، کوئی عام سا شخص ہے، اور پہنچنے کے بعد سلام عرض کرتا ہے مولا کی بارگاہ، مولا مجھے آپ سے مشورہ چاہیے. اور اسی مشورے کو آپ استخارہ بھی کہہ سکتے. مشورہ چاہیے. کیا مشورہ چاہیے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ بصرہ جاؤں کاروبار کے لیے، مجھے کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار کے لیے آپ سے مشورہ چاہیے. امام فرماتے ہیں بہتر ہے کہ تم بصرہ نہ جاؤ، نقصان ہو جائے گا، نقصان کا اندیشہ. لیکن مثال تو وہی ہے، اگر ہماری مرضی کا استخارہ نہ آئے تو مرضی نہیں بدلتے، مولوی بدل لیتے ہیں. ان سے نہ صحیح تو ان سے آ جائے گا، ایسے ہی. تو مولا کی بات کو ایک کان سے سنا، ایک کان سے نکل چلا گیا بصرہ، اور بصرہ پہنچ کے کاروبار کیا، بزنس کیا، بزنس رن کر گیا، بہت فائدہ ہوا، بڑے پیسے کمائے، اور 6-8 مہینے بعد وہ پیسے بھر کے لایا وہاں سے. اچھا، اگر چلا ہی گیا تھا اور پیسے کما ہی لیے تھے تو شرط تو آنی چاہیے تھی، امام کے پاس ہی پہنچ گیا. میں علماء کی خدمت میں کہتا ہوں کتنا مشکل ہے، لوگوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا تو غلام کس گنتی میں آتے. امام کے پاس پہنچ گیا، کہتا ہے آپ نے منع کیا تھا، یعنی اس کا مطلب آپ کو نہیں معلوم تھا، آپ نے منع کیا تھا، میں نے کاروبار کیا، بڑا کما کے لایا ہوں، دیکھیے سر. امام نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ تم جب کاروبار کر رہے تھے مصر میں تو کبھی ایسا ہوا تھا کہ تمہاری نماز ظہر قضا ہو گئی ہو؟ دیکھیے، نماز فجر کی بات نہیں ہو رہی، وہ چلے گی بات. سب سے زیادہ جو نماز متاثر کاروبار کرنے والے افراد کی ہوتی ہے وہ ظہر کی نماز ہے. اور میں کیا جملہ استعمال کروں، میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. میں نے اپنی زندگی کی پہلی مجلس جب پڑھنا شروع کی کراچی میں، یہاں پڑھی تھی محفل مرتضیٰ میں، وہ شب جمعہ کی مجلس تھی، مدرسہ دارالحکمہ، شہید بشیر علی بھائی. تو یہ بات نکل کیوں آئی کہ مجھے شہید کے ایک جملے یاد آ رہے نماز ظہر کے حوالے سے، سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اچھا، ایک انداز تھا طلبا سے ساتھ بیٹھنے کا، کہ ایک روب بھی تھا، چونکہ وہ ہمارے مدرسے کے پرنسپل کے انداز میں رہتے تھے، پرنسپل خود ہوتے نہیں تھے، لیکن کہنے لگے یہ عجیب ہے کہ پروردگار عالم نے نماز زورین کو رکھا بالکل خاص وقت تجارت میں، صبح کو اٹھایا دو رکعت نماز کے لیے، فارغ تھے، جتنی بولتا پڑھ دیتے، جتنی بولتا پڑھ لیتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوپہر کی نماز صبح میں چلی جائے، 8 رکعت کیا 10 پڑھ لیں گے، اور صبح کی نماز 2 رکعت یہاں پہ آ جائے. کیونکہ کراچی میں کاروبار شروع ہی 11 بجے کے بعد ہوتا ہے. تو خیر، بات سے بات کہاں پہنچ گئی، خدا نے شاید اسی لیے ظہر کی نماز کو نماز وسطی کہا ہے. اور اس کی اہمیت یہ کہ تبدیلی قبلہ صبح کی نماز میں نہیں ہوئی، تبدیلی قبلہ مغربین میں نہیں ہوئی، ظہر کے اندر ہوئی ہے. اور اسی نماز کو سمجھاتے ہوئے امام فرماتے کہ تم نے جو کاروبار کیا مصر جا کر، تو کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہاری نماز ظہر قضا ہو گئی ہو؟ تو بڑی لاپرواہی سے کہتا ہے یہ تو ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا. امام فرماتے ہیں ایک دفعہ نماز ظہر کا قضا کر دینا، تمہاری زندگی بھر کے منافع سے نقصان تمہیں پہنچا گیا. تمہیں ہم اس لیے منع کر رہے تھے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور مال خدا کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دیں، اور اگر ایسا ہو گئے تو نقصان تمہارا ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا. سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس تربیت تے اولاد موضوع نہیں ہے میرا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام سے ارشاد فرمائے امام نے، یعنی آپ کے والد بزرگوار امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں. اور یاد رکھیں، پھر میں کہتا ہوں، مولا کا مولا سے فرمانا، مخاطب ضرور ہیں مراد نہیں ہیں. تو جب بھی کبھی معصوم کا کلام معصوم سے سنیں تو معصوم کی عصمت مت تولیے گا، اپنے لیے تربیت تلاش کیجیے گا. یہ جملے کہنے پڑتے ہیں ورنہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسن، اپنی دنیا سے جانے کے بعد پیچھے مال کثرت کے ساتھ چھوڑ کے مت جانا. کہ بیٹا اگر تم کثیر مال چھوڑ کر گئے اور تمہارے پیچھے آنے والوں نے اس مال کو راہ خدا میں استعمال کیا، تمہاری اولاد، تو ثواب صرف اس کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا. اور اگر تمہارے پیچھے آنے والوں نے تمہارے چھوڑے ہوئے مال کثیر کو استعمال کیا کسی برے کام میں، تو بیٹا حسن یاد رکھو، ذمہ دار وہ بھی ہوں گے اور ذمہ دار تم بھی ہوگے. تو کبھی اولاد اور کبھی اموال، ان دونوں کے مسئلے میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کی محبت میں، یاد رکھیں اولاد برائے خدا ہے، اولاد برائے خود نہیں ہے. اور اولاد سے محبت کے عنوان میں بس ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر بات کو آگے بڑھا دیں. اور یہ سوال بھی چونکہ آج اتفاق سے جس شخصیات کا ماتم کرنے والے ہیں، ان کی والدہ جناب شریکت الحسین ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا، شہزادی سے مولا متقیان کا سوال سب کو زبانی یاد، پوچھا تھا محبت کے حوالے سے. شہزادی بابا سے پوچھ رہی تھی، بابا آپ کو ہم سے محبت ہے، آپ کو ماں زہرا سے محبت ہے، آپ کو بھائی حسن حسین سے محبت ہے، آپ کو نانا رسول خدا سے محبت ہے، اور خدا سے محبت ہے، خدا مصطفیٰ حسن اور حسین و سیدہ جناب زینب کبرا، ان سب سے محبت ہے. جی بالکل ہے، سب سے محبت ہے. نیکسٹ کوسچن کیا کیا، اگلا سوال، بابا یہ بتائیے ایک دل میں اتنی محبتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، بیٹی خدا سے محبت برائے خدا، اور تم سب سے محبت بھی برائے خدا. تو دل بھی ایک ہے اور محبت بھی ایک ہے. اولاد سے محبت کیجئے برائے اولاد نہیں، برائے خدا. اور جب تک اولاد سے محبت برائے خدا کرتے رہیں گے، اولاد خدا سے قریب کرے گی. اور جب اولاد سے محبت برائے اولاد کریں گے، تو پھر اولاد ہو سکتا ہے خدا سے دور کر دے. لا تلہکم، اگر اس کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو آیت تائم ضائع نہیں کرتی. قسم بخدا پورے قرآن مجید میں کوئی ایک نقطہ بھی بیکار نہیں، نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم، ہر نقطہ کارآمد ہے. تو اگر لا تلہکم اموالکم، اور اسی لیے سورہ مبارک نور آیت نمبر 37 میں پروردگار نے پھر فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جس نے مال دیا ہے وہ کہتا، جس نے اولاد دی ہے وہ کہتا ہے فتنہ ہے. اور بات فتنے کی آئی تو قبلہ یہ اردو کا فتنہ نہیں ہے، معاف کیجئے گا، عربی کا فتنہ ہے. اب کہیں اور مت جائیے گا، صرف میں نے لغت کی بات کی ہے، کوئی سیاسی جملہ نہیں کہا ہے. اردو کا فتنہ اور ہے اور عربی کا فتنہ اور ہے. چلتے ہیں دربار خلافت میں. کہتے ہیں کہ خلیفہ اول کا زمانہ تھا، اور کسی شخص نے خلیفہ اول کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اس میں اس نے جملہ کہا انی احب الفتنہ، میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. اس نے اور بھی کچھ اپنے عقیدے بیان کیے تھے کہ بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر ذبیحہ کے گوشت کھاتا ہوں، اور میں مکروہات سے محبت کرتا ہوں. تمام باتیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک بات کی تھی انی احب الفتنہ. اور جب دربار خلافت میں اس سوال کا جواب نہیں آ سکا تو کہا گیا کہ چونکہ اس نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے تو اسے پنش کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. یہ چلایا کہ مجھے کوئی سننے والا تو ہو، کوئی سمجھنے والا تو ہو. دربار خلافت سے قاصد گیا امیر کائنات کی طرف. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل خلافت ہی سمجھ لیتے خلفائے راشدین کا طرز عمل تو علی سمجھ میں آ جاتا. بلوایا گھر سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوانے کے بعد، اور بلوانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ بتائیں، اس نے ایسے عقیدے بیان کیے، بھلا ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز بغیر رکوع سجود کے ہو؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر ذبیحہ کے گوشت کھا لے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی فتنے سے محبت کرے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی حق کو مکرو سمجھے؟ میں حق سے کراہیت کرتا ہوں، اکرہ الحق. امام نے ارشاد فرمایا تم دوبارہ کہو، وہی صاحب جن کا دعویٰ تھا دوبارہ بیان کرو. سب بیان کیا اس نے. امام نے دربار سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اہل اسلام یاد رکھیے، اس کے سارے عقیدے درست ہیں، اس کا کوئی عقیدہ خلاف اسلام نہیں ہے. تو پوچھا خلیفہ وقت نے کہ کیسے آپ نے کہا، سمجھائیے ہمیں. ارشاد فرمایا مولا نے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اکرہ الحق، حق کو ناپسند کرتا ہوں، تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں. مولا کیا مطلب؟ کہ الموت و حق، اور پھر موت کسے پسند ہے؟ ارے موت تو موت ہے، میں تو قبرستان والی گلی میں نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے. تو یہ موت کو ناپسند کرتا ہے، موت حق ہے، اور حق سے کراہیت کرنا ایک عام سی بات ہے معاشرے میں، اس والے حق سے. اچھا یہ بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے ابو تراب کے. اس تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ میں بغیر رکوع سجود کے نماز پڑھتا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے، یہ ایسی نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں. کہ ہم؟ جی آپ بھی پڑھتے ہیں. کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ایسی ہر نماز میں رکوع ہے، سجود ہے. ابھی کچھ پچھلے ایک مہینہ پہلے ایک عجیب و غریب نماز جنازے کی سننے کو ملی، شاید آپ کو ملی ہو. اور یہ فیس بک جو ہے نا ہمارا، سوشل میڈیا جو ہے، یہ سارے اندر کی باتیں اگل رہا ہے باہر، جو کسی کے دل میں تھی، کسی کتاب میں تھی، کسی دماغ میں تھی، یہ سب اگل رہا ہے. اب اس کے وومیٹ میں تلاش کرنا ہے کہ اگلا کیا ہے. آئیے، عجیب و غریب نماز جنازہ میں نے سنی، اور چونکہ فرانسک اس کے ٹیسٹ ہونا وہ الگ موضوع ہے کہ آیا وہی پڑھ رہے تھے، لیکن بالکل ایسی نماز جنازے کی پڑھائی جیسے کوئی نماز جمعہ پڑھاتا ہے. رکوع نہیں تھا، سجدے نہیں تھے، الحمد، قرآن کا طویل سورہ، پھر قرآن کی آیتیں، پھر آیتیں، پھر آیتیں.
اور اس نے اناؤنس کیا, اور غالباً یہ واقعہ اسی سائٹ کا ہے جہاں پر کبھی کبھی چاند جو ہے پہلے ہی دکھتا ہے ہمیشہ, یہ پورا واقعہ اس سائٹ کا ہے. تو اس نے اناؤنس کیا کہ جی جنازہ پڑھتے ہیں, الحمد نہیں پڑھتے, اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز تو ہوتی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے. اور میں پڑھتا ہوں, دیکھو ایسے ہوتی ہے نماز, نماز جنازہ. حیران ہے امت کہ مصطفیٰ کو نہیں معلوم تھا, مولوی کو معلوم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا ایک دفعہ کسی نماز جنازہ پڑھانے والے سے اشتباہ ہو گیا. اشتباہ کیا ہوا؟ کتاب سے پڑھنا اور ہے اور پریکٹیکل لائف اور ہے. نماز جنازہ شروع کی, پڑھا دی نماز آیات. یہ واقعہ آپ کے شہر کا ہے, وہ الگ موضوع ہے. لیکن حقیقتاً جس نماز میں رکوع سجود نہیں ہے وہ نماز جنازہ. لفظ صلات ضرور ہے مگر صلات دعا کے معنی میں ہے, نماز کے معنی میں نہیں. اور اگر اہل علم و ادب اتنا ہی سمجھ لیتے کہ نماز میں وضو شرط ہے, جنازے کی نماز میں وضو شرط نہیں ہے, افضل ہے. کہ اچھا یہ نماز بول رہا تھا یہ, ارے یہ تو معلوم تھا, یہ تو ایسی بات نہیں, اپنا ہی چاہنے والا ہے کوئی. اس نے ایک بات اور کہی, کہتا ہے میں بغیر ذبیحہ کے کھاتا ہوں گوشت. کہاں تو آپ بھی یہ کرتے ہیں, سمندر سے حلال مچھلی اگر نکال دی جائے زندہ تو اس کا ذبیحہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ یہ انی احب الفتنہ, چلی بات کہاں سے تھی وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک پہنچانا مقصود نہیں تھا. انی احب الفتنہ, میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تو آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے, آپ بھی کرتے. کیا مطلب؟ امام نے سورہ نور کی آیت پڑھی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بتائیے حاکم وقت سے پوچھا, بتائیے آپ اولاد سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مال سے محبت کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. تو قرآن سے فتنہ کہتا ہے. اگر اس جوان نے کہہ دیا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو آپ بھی کرتے ہیں. اولاد فتنہ اگر خدا سے دور کرے, اور اگر خدا سے قریب کرے تو فتنہ نہیں ہے. یا میں بات کو پلٹ دوں, یہ ہو گیا اردو کا فتنہ. اولاد فتنہ ہے, فتنہ خیر کب ہے؟ جب خدا سے ملائے. فتنہ شر کب ہے؟ جب خدا سے دور کرے. اور ابھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, ہمارا سلام ہو اس عبداللہ ابن جعفر طیار پر, جن کے غلام نے واقعہ کربلا کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کی تعزیت میں خوشامدی انداز سے کہہ دیا, اس ساری مصیبت ہم پر حسین کی وجہ سے آئی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں, لیبر ٹائپ کے, غلام ٹائپ کے. تو آقا کی خوش آمد کرنے کے لیے یہ دو بچے شہید ہو گئے, یہ سب ہم تو سمجھا رہے تھے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے تو باقاعدہ مولا سے کہا تھا کہ آپ نہ جائیے, لیکن جیسے غلام نے جملہ کہا, جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جملہ مقتل کا, اپنے جوتے کو اتارا اور اتار کے اس کی پیشانی پر, ناک پر منہ پہ مارا, اور مار کے کہا کہ قسم بخدا اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں خود حسین کے قدموں پہ قربان ہو جاتا. اولاد, یہ عبداللہ کے تاثرات ہیں.
میں کہتا ہوں عبداللہ خود ان بچوں کو، کیونکہ والی یا ولی یا وارث کون ہے؟ بی بی زینب ولی نہیں ہے بچوں کی، عبداللہ ولی ہے. ایک روایت کے لحاظ سے یہ دونوں شہزادوں کو وادی عقیق میں پہنچایا تھا مکے سے نکلنے کے بعد امام کی خدمت، اور ایک روایت کے لحاظ سے جب جناب زینب کبرا آئی تھیں عبداللہ کے پاس، عبداللہ بستر علالت پر ہیں، آنکھوں سے دکھائی کم دیتا ہے، حکمت اور مصلحت معصومین ہے کہ ان کو مدینے میں چھوڑ دیا جائے. جناب زینب آئی ہیں، آگے فرماتی ہیں اے میرے وارث، آج تک علی کی بیٹی نے آپ سے سوال تو کوئی نہیں کیا، آج سوال ہی بن کر آئی ہے. کیا سوال ہے؟ کہ مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے. کہ آپ کو اختیار جا سکتی؟ جب جانے کے لیے واپس مڑی تب عبداللہ نے آواز دی، شہزادی رک جائیے، شوہر کی اطاعت میں قدم وہیں رک گئے. اللہ اکبر. اور اسی رکے قدموں سے سر جھکا کے پوچھا، وارث کا ارادہ بدل گیا؟ میں ارادہ نہیں بدلا، سفر مشکل ہے تو صدقے کا سامان تو ساتھ لے جائیے. ہم منتظر تھے کہ شاید عبداللہ صدقے کے سامان میں سکے دیں گے، درہم دیں، دینار دیں، شاید کوئی غلات دیں، کوئی حیوانات دیں. سلام ہو عبداللہ پر، نہ درہم دیے، نہ دینار دیے، نہ اناج دیے، نہ حیوان دیے، اپنے دو جگر کے ٹکڑے دیے. انہیں ساتھ لے جائیے، اگر کوئی بڑا مشکل وقت آ جائے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجیے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کیجیے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں عبداللہ کی خدمت میں، عبداللہ ایک باپ ہو کر تو شاید آپ کہہ سکتے ہو، ایک ماں سے کیسے توقع کر رہے ہو؟ ماں تو بچوں کا صدقہ اتارتی ہے، ماں تو بچوں پر سے خود صدقہ واری ہو جاتی ہے. آپ ایک ماں سے کہتے ہو اپنے بچوں کو صدقہ کر کے اتار دینا. اللہ اکبر. ہمارا سلام ہو جناب زینب علیا پر، اپنے شہزادوں کو لیے ہوئے بی بی خدمت امام میں آئی تھیں، اور عزاداران مظلوم کربلا، قربانیاں تو بہت سی خواتین نے کربلا میں دی ہیں. ام فروہ نے قاسم قربان کیا، ام لیلہ نے اکبر قربان کیا، ام رباب نے اسکر قربان کیا، لیکن جیسے زینب نے اپنے بچے قربان کیے ایسے کسی نے قربان نہ کیا. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ساری قربانیوں میں امتیاز جناب زینب کے لیے تھا. کیا ایسی خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی، سب نے قربانی تو ضرور پیش کی، مگر شہیدوں کا ماتم کر لیا. سلام ہو اس ماں پر جس نے بچوں پر ماتم ہی نہ کیا. ہائے میرا مولا، اس عالم میں اس شہزادوں نے مولا کو آواز دی ہے، میدان کربلا گرمی کا وقت ہے، برستے ہوئے تیر و تلوار ہیں. ایسے میں بچے پہلے تو ساتھ مل کے چل رہے تھے، بعد میں لشکر یزید نے اس طرح منافقت کا مظاہرہ کیا کہ دونوں میں جدائی ڈال دی. اس لیے کہ دونوں کو مارنا آسان ہو جائے. پہلے ایک ایک کر کے جنگ کر رہے تھے، پھر بچوں پہ مل کے ٹوٹ پڑے. کسی نے پتھر سے مارا، کسی نے تلوار کی نوک سے زخمی کیا، کسی نے تیر مارا. بچے گھوڑے پہ سوار تو ماموں نے کرا دیا تھا، رونے والوں اتنا بلند قامت نہ تھے کہ گھوڑے سے خود زمین پہ اتر سکتے. اس لیے جب گرنے لگے تو پاؤں رکاب میں نہیں آتے تھے، آواز دی ماموں سلام لیجئے، ماموں ہمارا آخری سلام. اجرکم اللہ. رونے والو، میرا مولا حضرت عباس کو ساتھ لیے لیے دونوں شیر لشکر یزید کی جانب بڑھے، دو شیروں کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا، لشکر یزید نے بکھرنا شروع کر دیا، آئے آگے پہنچے، زخموں سے چورتے، پھول کی طرح گلاب کی طرح بچوں کے چہرے، ایک مرتبہ جیسے ہی امام کو قریب آتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں بعض مرثیہ نگار اس طرح سے حال کو بیان کرتے ہوئے جیسے بچہ اشارے میں کہتا ہو مامو کیوں چلے آئے، ہم نے بلایا تو نہ تھا، اجرکم اللہ، امام نے بچوں کے پیشانی پر بوسے دیے، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، دونوں شہزادوں کو لے کے چلے، خیمے میں کہرام مچ گیا، زینب کے لاڈلے، رونے والوں رونے والوں، کربلا میں ایسی مائیں ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ سارے بچوں کی لاشیں ایک ساتھ آئی ہو، وہ مصیبت آ، یہ صرف زینب کبریٰ کا امتحان تھا، دو بیٹے تھے دونوں ہی قربان ہوئے میدان کربلا، شہداء کربلا، اللہ اکبر، ساری بیویاں جمع ہو گئیں اور جمع ہو کے کہتی تھی شہزادی آئیے بچوں کا پرسا لے لیجئے، مگر آپ فرماتی تھی بیویوں مجھے پرسا نہ دو، یہ تو فدیہ تھے اور فدیے کا پرسا نہیں لیا جاتا، رونے والے ذرا سوچئے گا، بچہ کوئی بڑا کام کر کے آتا ہے تو چاہتا ہے کہ ماں اسے داد شجاعت دے، ماں اسے تھپکی دے کر سینے سے لگا لے، آئے زینب، بچے انتظار کرتے رہ گئے، کہتے ہیں اے بڑے شہزادے میں رمق جان تھی، ابھی تھوڑی سی حیات تھی، اتنا خون بہ چکا تھا، شدید پیاس کا عالم تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا سیدھے پیشانی پہ رکھا، جیسے ماں سے کہتا اماں جب مدینے پلٹ کے جانا تو بابا کو سلام پہنچا دینا، اجرکم اللہ، بچوں کا ماتم نہ کیا، لاشے آ گئے، 11 محرم کو جب قافلہ اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے یزید کا مورخ کہ ہر لاش پر اس کی وارث بی بی رونے کے لیے آئے ہیں، مگر دو لاشے جن کا رونے والا کوئی دکھائی نہ دیا، کہتا ہے میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ یہ کس کے لاڈلے ہیں، ان کی ماں ان پہ رونے کیوں نہیں آتی، یہ تو بتایا گیا یہ زینب کے لاڈلے، زینب کہاں رہ گئی، کہ زینب لاش حسین پر، واہ مصیبت، بچے شہید ہو گئے، لاشیں منتظر رہ گئے ماں کے، زینب نے بچوں کی لاشوں پہ گریا نہ کیا، ہائے قافلہ کربلا سے کوفہ و شام تک گیا، زندان شام سے رہائی کے بعد جب کٹے ہوئے سر واپس کیے گئے، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہے، کبھی اکبر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی لانے والا آن محمد کے سر لے کر آ گیا، کوئی بیوی آگے اٹھ کر نہیں آتی، لانے والا مولا سجاد سے رو کے کہتا تھا مولا کیا ان کا کوئی وارث یہاں موجود نہیں ہے، امام نے فرمایا خاموش رہو، آواز دی پھپھی اماں آئیے آن محمد کے سر آ گئے، فرماتی تھی بیٹا سجاد تم بتاؤ دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے، قافلہ زندان شام سے رہائی کے بعد کربلا اربعین کرنے آ گیا، اپنے بھائی کا چہلوم کیا، بچوں کی قبر پر بھی نہ گئی، واہ مصیبت، لیکن جب واپس مدینے پلٹ کے آئی ہیں جناب زینب کبریٰ ارے گھر نہیں جا پاتی تھی، 18 بھائیوں کی بہن کبھی اکیلے گھر لوٹ کے نہ گئی تھی۔ جب امام سید سجاد نے پھوپھی سے ارشاد فرمایا ذرا گھر ہو آئیے تو باد لے نہ خواستہ چلا نہ جاتا تھا، قدم کہیں رکھتی تھی پڑتا کہیں اور تھا، آئی ہیں اپنے گھر کی طرف۔ سہن خانہ میں آ کے بیٹھ گئیں، عبداللہ گھر میں نہ تھے، گھر سے باہر گئے تھے، پلٹ کے آئے گھر میں، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون سہن خانہ میں آ کے بیٹھی ہیں۔ کہنے لگے اے معظمہ اے ضعیفہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے شہزادی بالکل نہ پہچان سکا، میں کہوں عبداللہ سے اے میرے مولا ارے بی بی سے چلا کیسے جاتا ہوگا؟ رو کے کہتے تھے عبداللہ نہ پہچان سکا، اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ عبداللہ نہ پہچان سکے۔ سہارا دیا، شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ آپ تو گھر کے مالکن ہیں، یہاں تو آپ کا مقام نہیں تھا بیٹھنے کا۔ سہارا دیا، اب جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئی، رونے والوں پتہ نہیں کیا بات تھی، کربلا سے مدینے تک بچوں کا نام نہیں لیا، شاید میں سمجھا اس لیے نہ لیا ہو کہ اگر میں اپنے بچوں کو رونے بیٹھ گئی رباب کو کون سنبھالے گا؟ آئے کون امیں لیلہ کو سنبھالے گا؟ لیکن جیسے ہی تنہائی اپنے گھر کی حجرے میں داخل ہوئی، آن محمد کے بستروں پہ نگاہ گئی، ارے کبھی آن کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو آؤ ماں سے کیوں اللہ ولانۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین
زینب نے رو کر کہا زینب نے رو